This is VOA News. I'm Nicole Libous. President Donald Trump avoided giving a direct answer when asked if he currently is or has ever worked for Russia after a published report said federal law enforcement officials were so concerned about his behavior after he fired James Comey from the FBI that they started to investigate whether he had been working against American interest. The New York Times report cited unnamed former law enforcement officials and others familiar with the investigation. Mr. Trump responded Saturday during a telephone interview on Fox News Channel saying it was the most insulting question he had ever been asked. The longest government shutdown in U.S. history continues, entering its 23rd day Sunday. The shutdown stems from the president's demand for billions of dollars to build a wall between the U.S. and Mexico, which the House of Representatives has refused. 800,000 employees, including federal law enforcement officers, are furloughed or working without pay. The House and Senate have voted to ensure all federal employees will be paid retroactively after the shutdown ends, and President Trump is expected to sign it. Some businesses are trying to help with special discounts. Coast Guard spouse Danielle Manor says many already live check to check, and they need some assistance.
A lot of families are starting to kind of get worried, and they're just not sure what they're going to do. And with us doing all the donations, they are so thankful, but they know that eventually it will come to a point where they're going to have to figure out something else to do.
9 of the 15 cabinet-level departments have not been funded, including agriculture, homeland security, transportation, and justice. Some iconic national park facilities are shuttered. Nearly everyone at NASA is being told to stay home, as are most of the Internal Revenue Service, though the administration says it will issue tax refunds during the shutdown. Mr. Trump visited the border town of McAllen, Texas, Thursday, saying he may declare a national emergency. Congress returns the session next week. This is VOA News. A tent city in the West Texas desert set up to hold immigrant children has shut down, ending months of controversial operation. It opened in Tornillo in June with 400 beds when the Trump administration puts its zero tolerance policy in place, separating parents from children after families crossed the border from Mexico illegally. The facility later expanded to hold more than 2,500 undocumented migrants at one time. Officials report the children were transferred.
But all the children are gone, mostly to sponsors, to family sponsors, and we're very happy about that. And we're also very concerned because we know that there are detention centers in other parts of the country.
Civil rights groups have argued holding children in the tent facility was a human rights violation. Secretary of State Mike Pompeo says the U.S. will continue to have conversations with the Crown Prince and the Saudis to ensure full accountability of the murder of Jamal Khashoggi. The journalist was killed when he visited the Saudi consulate in Istanbul, Turkey in October. Initially, Saudi Arabia said he safely left the site on his own, but later admitted he was killed there in what Saudi officials called a rogue operation.
We'll continue to talk about that and make sure we have all the facts. So that they are held accountable, certainly by the Saudis, but by the United States as well, where appropriate.
Pompeo is currently in the Qatari capital of Doha during a week-long trip of the Middle East. He's due to travel to Saudi Arabia as well. Angered by Pompeo's announcement that Poland will host an international conference on Iran in mid-February, Iranian authorities on Sunday summoned Warsaw's top diplomat in the country and called off a Polish film festival. The moves followed a tweet by Iran's foreign minister, Mohammad Javad Zarif, who denounced the upcoming summit as America's anti-Iran circus. Pompeo said Sunday he hoped the meeting in Poland would allow the world to see the enormous coalition that's prepared to assist in creating stability and peace in the Middle East. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said Sunday Israel carried out an airstrike on Iranian weapons in Syria. VOA's Tommy McNeil reports.
Netanyahu said the Air Force had attacked Iranian warehouses containing Iranian weapons in the Damascus International Airport. He added that the accumulation of recent attacks shows that Israel is more determined than ever to act against Iran and Syria, just as they promised. Syria's official Sana news agency reported that late Friday, Syrian air defenses shot down Israeli missiles. Israel has pledged to prevent its main enemy, Iran, from entrenching itself militarily in Syria, where it is backing President Bashar al-Assad's regime alongside Russia and Hezbollah. Tommy McNeil, VOA News.
The Paris prosecutor's office says rescuers found a body under the rubble of a bakery that was blown apart by a powerful explosion, bringing the death toll to 4. I'm Nicole Libous, VOA News.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال. پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ مدثر منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ ہیں پروڈیوسر سعدی اسد اور انجینئر نک آئیونوف. آج ہمارا موضوع ہے پاکستان کی معیشت اور مشرق وسطی کے ممالک. پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال جو مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور آئی ایم ایف کے ایڈوائزر ہیں, ڈاکٹر کامران بخاری جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور اوٹاوا یونیورسٹی کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے ایکسپرٹ ہیں. واشنگٹن سے دونوں مہمان ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر ظفر بخاری شکاگو یونیورسٹی میں چیئرمین اور پروفیسر ہیں مارکیٹنگ اور انٹرنیشنل بزنس کے شعبے کے, شکاگو سے ہمارے ساتھ ہیں. اور ہمارے مہمان ہیں چودھری نعمان ظفر جو مشرق وسطی کے امور اور بین الاقوامی سلامتی کے امور کے ماہر ہیں, پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں. ہم اپنے سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور موضوع سے متعلق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا تھا, آئیے سنتے ہیں.
قرضوں کی قسطیں واپس کرنی تھی, اگر وہ نہ کرتے تو ڈیفالٹ میں چلا جانا تھا. ہمارے پاس فورن ایکسچینج تھا نہیں اور ہمیں مشکل یہ تھی کہ اگر ہم یہ جلدی قرضے نہیں لیتے تو آگے اگر ڈیفالٹ ہوتا تو آگے ملک کو نقصان پہنچنا تھا, تو پریشر تھا. اللہ کا شکر ادا یہ کرتا ہوں کہ ہم جو کوشش کر رہے تھے ہمیں ایک زبردست پیکج مل گیا سعودی عربیہ سے, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر ہم آئی ایم ایف سے زیادہ قرضہ لیتے اس کا نقصان ہماری پبلک کو ہونا تھا, کیونکہ پھر آئی ایم ایف جب زیادہ پیسے آپ کو قرضہ دیتے ہیں تو وہ شرائط ایسے لگا دیتی ہیں جس سے عوام کو تکلیف پہنچتی ہے, مہنگائی ہو جاتی ہے. آگے مہنگائی ہے, جو پرانے قرضے لیے ہوئے ہیں اتنی دیر کے اس کا ہی پریشر ہے عوام کے اوپر, اور مجھے پورا احساس ہے کہ آج عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو اگر ہم سیدھا ہی آئی ایم ایف کے اوپر چلے جاتے ان کی قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے جو یہ پچھلی حکومتوں نے لیے ہوئے ہیں تو اور مزید عوام پہ بوجھ پڑ جانا تھا.
دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جسے اپنی معیشت کی فکر نہ ہو اور جو اقتصادیات کو اہمیت نہ دیتا ہو. بڑے صنعتی ممالک نہ صرف اتنی اہلیت رکھتے ہیں کہ اپنی معیشت کے نشیب و فراز سے خود نکل آئیں بلکہ دیگر ممالک کو سنبھالا بھی دیتے ہیں. اور وہ ممالک جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں وہ بھی دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہیں اور اپنا اہم کردار رکھتے ہیں. لیکن اہمیت ان ممالک کی بھی ہے جنہیں اپنی معیشت کو رواں دواں رکھنے کے لیے دیگر ممالک کی مدد درکار ہوتی ہے. ان میں سے ایک پاکستان بھی ہے. پاکستان میں اقتدار میں آتے ہی عمران خان کی حکومت کو ایک بڑے اقتصادی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. ملکی زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہونے کی وجہ سے فوری طور پر کسی امدادی پیکج کی ضرورت پیش آئی, جیسا کہ ابھی عمران خان نے خود ہی کہا. پاکستان کے سامنے کم از کم دو راستے تھے, یا تو آئی ایم ایف کی کڑی شرائط والا پیکج اور یا پھر کسی دوسرے ملک کی جانب سے مالی امداد. ایسے میں جبکہ ملکی کرنسی کی قدر انتہائی کم اور ڈالر کی قیمت میں اضافے نے ملک میں سب کو ہجانی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا, پاکستان نے فوری طور پر سعودی عرب اور مشرق وسطی کے دیگر ممالک سے رجوع کیا اور 3.2 ارب ڈالر سعودی عرب اور 6.2 ارب کا امدادی پیکج متحدہ عرب امارات سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اور کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح مشرق وسطی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مفید رہے. آج اپنے ماہرین سے بھی ہم انہی تعلقات کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ تیل کی دولت رکھنے والے ممالک پاکستان کی معیشت کو کیسے سنبھالا دے سکتے ہیں. تو گفتگو کا آغاز ہم ڈاکٹر زبیر اقبال سے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان نے فی الحال خود کو آئی ایم ایف سے کوئی امداد لینے سے روک لیا ہے, تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں سوال کروں گی کہ آپ کے خیال میں جی کتنا عرصہ اور پاکستان اس سے گریز کر سکتا ہے؟
دیکھیے, میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ جہاں تک پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کا معاملہ ہے وہ کوئی شارٹ ٹرم قسم کی پرابلم نہیں ہے, وہ ایک میڈیم اور لانگ ٹرم پرابلم ہے. اور وہ پیسے یا قرضے لینے سے کوئی اس کی سلوشن نہیں ہوگا. اس کو اگر آپ نے سالو کرنا ہے تو آپ کو اپنی پالیسیز بدلنا ہوں گی. یہ پیسے جو آپ کو قرضے میں سعودی عربیہ یا یو اے ای سے ملے ہیں وہ بڑی لمیٹڈ, بڑی محدود قسم کی میعاد کے لیے ہیں, وہ لانگ ٹرم لینڈنگ نہیں ہے. وہ شارٹ ٹرم لینڈنگ ہے تاکہ جو آپ کو امیجیٹ قسم کی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں ان کو حل کر سکیں. اس میں آپ کو ایک اسپیس مل جاتی ہے, اس اسپیس میں آپ پراپر پالیسیز استعمال کرتے ہیں تاکہ آئندہ آپ کو اس قسم کی مشکلات نہ پیدا ہوں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے آپ پیسے کسی دوست ملک سے لیں یا آپ آئی ایم ایف سے لیں, آپ کو پالیسیز بدلنا ہوں گی. تو اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کو ان ملکوں کا سبسٹیچیوٹ نہیں سمجھنا چاہیے, نہ ان ملکوں کو آئی ایم ایف کا سبسٹیچیوٹ سمجھنا چاہیے. انفیکٹ جیسے مجھے معلوم ہے, یہ ملک بھی جب پاکستان کو اس طرح پیسہ دیتے ہیں تو یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جائے گا اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا جس کی بیسس پر پالیسیز بدلی جائیں گی تاکہ پاکستان اس مقام تک پہنچ سکے کہ وہ سیونگز پیدا ہوں اور پھر ان سیونگز کی بیسس پہ وہ ان ملکوں کے قرضے واپس کر سکے. تو یہ تو کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ دونوں سیپریٹ اور انڈیپینڈنٹ قسم کی چیزیں ہیں. یہ دونوں جو طریقے ہیں یہ ایک طریقے سے کنسسٹنٹ ہیں, لیکن سولوشن پیدا نہیں ہوتا جب تک پالیسی نہیں بدلی جاتی. اس پالیسی کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر اس قسم کے سٹیپس لیے جائیں جس کی وجہ سے, جس کے طریقے سے وہاں کی اسپینڈنگ کم ہو, خاص طور پہ جو کنزمپشن اسپینڈنگ ہے وہ کم ہو. جیسے ہی آپ کی سیونگز بڑھیں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو امپورٹ ریکوائرمنٹس وہ گرتی چلی جائیں گی یا کم ہو جائیں گی. آپ کی ایکسپورٹس اس لیے بڑھیں گی کہ ایک طرف ایکسچینج ریٹ ٹھیک ہو جائے گا اور دوسری طرف ڈومیسٹک کنزمپشن کم ہوگی, اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلسز پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ملک کے اندر اس قسم کی پالیسیز نہیں لگاتے جن کی وجہ سے ریسورس ایلوکیشن ٹھیک ہو اور ڈومیسٹک کنزمپشن کم ہو, آپ کسی صورت میں پرابلم حل نہیں کر سکتے. یہ جو آپ کو قرضے ملے ہیں یہ صرف اس طرح سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کو ایک موقع مل گیا ہے ایک سال یا دو سال کے لیے جس میں آپ فیصلے کریں. جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے, پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس آنا پڑے گا, چاہے وہ چاہے نہ چاہے. ابھی نہیں تو آج سے تین مہینے کے بعد پاکستان کو ہر حالت میں آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کرنا ہوگا.
ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو بات کہی ہم کامران بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف سے مفر نہیں ہے پاکستان کو, یہ ایک شاید ریالٹی ہے, ایک حقیقت ہے, لیکن کتنا عرصہ پاکستان کوئی بھی پلاننگ کرنے کے لیے, ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈاکٹر زبیر نے کہ پالیسی تبدیل کرنا ہوگی, تو پالیسی تبدیل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے, اور کتنا وقت پاکستان کے پاس ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے بچ سکتا ہے؟
اس کا اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے. اس پہ بڑے بڑے جو ہے مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں کہ کتنا وقت پاکستان کو لگے گا. کچھ بہت ہی پیسمسٹک قسم کے جو ہے وہ اسیسمنٹس ہیں, کچھ زیادہ پر امید ہیں, لیکن بات ساری یہ ہے جو باٹم لائن ہے. میں ڈاکٹر زبیر صاحب سے پوری طریقے سے اتفاق کرتا ہوں, انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پاکستان کا جو اسٹریٹیجک اکنامک مسئلہ ہے اس کو انہوں نے بیسکلی ایکسپلین کیا ہے. تو اب مسئلہ آپ کا سوال کا جواب یوں ہے کہ دیکھیں پالیسی تو ظاہر ہے تبدیل ہوتے ہوئے, جو حکومت ہے اس کے پاس کوئی اتنی بھاری اکثریت نہیں ہے, ایک اپوزیشن بھی ہے, پھر پاکستان کے اندر عدم استحکام کے بہت ساری وجوہات ہیں, ایکسٹریمزم ہے, ٹیررزم ہے, بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں, افغانستان کے ساتھ جو ہے تعلقات ہیں, امریکہ سے ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے, اور پھر چائنا سے جو ہے جو قرضے لیے ہوئے ہیں سی پیک کے تھرو. تو یہ بہت سارے ڈائنامکس ہیں. اس ماحول کے اندر پالیسی کو تبدیل کرنا اور یہ توقع رکھنا کہ بہت جلدی کوئی معیشت جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ کرے گی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا دانش مندی نہیں ہوگی. یہ بتدریج مرحلوں میں اگر جو ہے صحیح پالیسی جیسے ڈاکٹر زبیر نے کہا ترتیب دی جائیں جو کہ اکانومی کو ریجوونیٹ کریں اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک انکم جنریشن ہو کہ جہاں پر ہمیں باہر کے ملکوں کو سے پیسے لینے اور آئی ایم ایف سے زیادہ پیسے لینے کی کم سے کم ضرورت پڑے, یہ بتدریج ہوگا. جوں جوں پاکستان کی معیشت آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی اتنے ہی جو ہے نا حساب سے پاکستان کو پھر قرضے کم لینے پڑیں گے. ابھی تو ہم سٹاپ گیپ میجرز کر رہے ہیں, ادھر کے قرضے ہیں جیسے اپنا عمران خان صاحب نے بتایا کہ وہ جو پرانے قرضے ہیں ان کو نکالنے کے لیے نئے قرضے لیے جا رہے ہیں, اور اب ان نئے قرضوں کو نکالنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. तो ये हमारी फिलहाल सूरत हाल है।
एक विशेष सा चक्कर लगता है ये, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है इस हिसाब से कि उसकी इतनी बड़ी आबादी है और उसी हिसाब से उसके वसाइल और मसाइल भी हैं। मैं डॉक्टर ज़फ़र बुखारी ने बहुत से आर्टिकल लिखे हैं जिसमें उन्होंने तजावीज़ दी हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान कैसे ग्रास रूट लेवल पर इकदाम करके तो अपनी मईशत बेहतर बना सकता है। लेकिन उससे पहले मैं नमान ज़फ़र चूँकि पाकिस्तान में हैं तो चौधरी साहब आप बताइएगा कि वहाँ आप क्या देख रहे हैं कि एक मुख्तसर मुद्दत के लिए थोड़ा ठहराव आ गया मईशत में और उसके बाद बाकी फिर देखेंगे।
देखिए इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि जब नई गवर्नमेंट आई थी तो उनके लिए काफ़ी सारे मामलात मुश्किलात मौजूद थी। वो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी थी, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी थी, सिक्योरिटी के हवाले से भी चैलेंजेस थे। पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो टीम है वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से मामलात को ठीक किया जाए। अब चूंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, देखें पहले दिन से सबको पता था कि अगर आईएमएफ के पास पहले ऑप्शन के तौर पर चले जाते तो जो सबसे पहली चीज जिसको हमें करना पड़ना था, हमारी मॉनिटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के ऊपर हमें टाइटनिंग करनी पड़नी थी। तो उस इनको पता था कि अगर ये चीजें होंगी तो उसके बाद अवाम में बेचैनी पैदा होगी और इनके लिए और मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो उसके बाद सऊदी अरेबिया गए, वहां पे उन्होंने कामयाब मुजाकरात करके जो कुछ भी हासिल किया। फिर उसके बाद यूएई की तरफ से एक सरप्राइज यानी कि हमारे लिए तो था। उसके बाद फिर चाइना गए और बहरहाल इन्होंने जिस तरीके से भी किया अपने मामला वक्ती तौर पर ठीक कर लिए। देखिए अगर जिस तरह मैं अभी मूव कर रहा हूँ, इस्लामाबाद गए, कराची गए, इन सब लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं कि क्या असरात हो रहे हैं। देखिए जो असद उमर साहब की जो कोशिश ये है कि इन्होंने सबसे पहले टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत करने की कोशिश की है कि उनका ये प्लान है कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स बढ़ा लेते हैं और इम्पोर्ट को किसी तरीके से कम कर लेते हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा, तो फिर हम इतने हमारे को जो प्रेशर आया हुआ है वो कम हो जाएगा। तो इस सिलसिले में इन्होंने क्या किया कि जो एप्टमा के लोगों से मुलाकात करने के बाद रिसेंटली इनको कहा कि जी हम आपको जो है ना जो ये नवंबर से लेकर फरवरी तक जनवरी तक इनको गैस बंद कर दी जाती है, इनको मतलब इनको बिल्कुल गैस नहीं दी जाती। एक तो वो इनको कहा कि हम आपको देंगे, नंबर एक लोड शेडिंग यानी से उनको मुबरा कर दिया जाएगा, नंबर दो उनका ये था कि उनको प्राइसेस में भी कुछ छूट दी जाएगी। और ये काफी पुरानी डिमांड थी एप्टमा वालों की, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन वालों की, और उन्होंने इस पे इत्मीनान का इजहार भी किया। तो एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद फिर आप कराची के में जब ये गए हैं वहां पे भी बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकात की है, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज वालों से भी मुलाकात की है। तो उसके बाद यहाँ पे जो डॉलर की जो बहुत ज्यादा जो है ना ऊंचाई थी वो कम होना शुरू होगी और एक जगह पे वो आके रुक गया। तो बहुत तेजी के साथ मामलात ये कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। जो सिचुएशन है, जो रीजनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, पॉलिटिकल मामलात हैं, उस पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। जो यहाँ पे जो अपोजिशन है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इनको परेशान किया जा सके। तो देखिए एक तरह से वो जिसका कहते हैं ना चौमुखी लड़ाई है, जो करंट जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो चौमुखी लड़ाई लड़ रही है सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर भी। लेकिन एक चीज जो मुझे नजर आती है, जो मैंने थोड़ा सा एनालिसिस निकाला है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो इस वक्त फेवरेबल है अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी लानी है तो पाकिस्तान का रोल बहुत अहम हो गया है दोबारा एक तरफ, और इस चीज को अमेरिका भी एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरे ममालिक भी कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब करंट सिचुएशन में जो पाकिस्तान का रोल है उसको देखते हुए पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगी इंटरनेशनली भी। अगर आईएमएफ के पास जाते हैं, अगर अमेरिका के पास जाते हैं, तो कोई बड़े चैलेंजेस अब सामने नहीं लाए जाएंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, बल्कि उनको मेरा ख्याल कहीं सपोर्ट मिलेगी। तो आपको याद होगा कि जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उसके फौरन बाद जब आईएमएफ की तरफ गए थे तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बयान आया था कि अगर आईएमएफ इनको कर्जा देता है तो इनको पहले ये देखना चाहिए कि ये कर्जा चाइनीज कर्जे उतारने के लिए इस्तेमाल ना हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा टाइट किया जा रहा था हमारी गवर्नमेंट को। लेकिन अब वो चीजें बदल चुकी हैं और वो इसलिए बदली हैं कि पाकिस्तान का जो रोल है इस वक्त अफगानिस्तान की रिकंसिलिएशन में, तालिबान को मेज पे लाने के लिए और दूसरे मामला के लिए, तो वो बहुत अहम हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान अगर थोड़ी सी भी तेजी के साथ और अक्ल के साथ काम करे तो हम अपने मामला पे काबू पा सकते हैं और बहुत तेजी से हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है जो मिडल ईस्ट का इस वक्त जो सियासी पस मंजर है اور جو سیکیورٹی کا جو اس وقت سیناریو وہاں پہ بنا ہوا ہے اس میں بھی پاکستان کا رول بہت اہم ہے.
جی بالکل
یمن کے ساتھ سعودی.
جی بالکل میں اس جانب آتی ہوں. میں ڈاکٹر ظفر بخاری سے, چونکہ آپ نے پاکستان میں بہت سے اقدامات کا ذکر کیا اور ظفر بخاری کی بہت ساری تجاویز ہیں اس بارے میں کہ پاکستان اپنی معیشت کو کیسے خود سنبھالا دے سکتا ہے, تو ظفر بخاری صاحب سے بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے. میں بالکل یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے مشرق وسطی میں. تو ڈاکٹر ظفر بخاری, آپ کے خیال میں محض بیرونی امداد سے پاکستان کو مالی مشکلات سے نجات مل سکتی ہے؟
دیکھیں یہ بیرونی امداد کے اوپر ہماری ڈیپینڈنس اتنی رہی ہے ہمیشہ سے کہ ہمارا ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ اگر بیرونی امداد نہیں ملے گی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان کی اگر ہم دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا ڈیفیکٹ ہے وہ ہمارے گورننس سسٹم کے اندر ہے. پاکستان میں جتنا بھی پاکستان لون لیتا ہے, جتنی بھی پاکستان کو ایڈ ملتی ہے, یا جتنا بھی پاکستان کی گورنمنٹ اپنا ریونیو جنریٹ کرتی ہے, انفارچونیٹلی اس کا جو کنٹرول ہے وہ صرف 5 لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, ایک پرائم منسٹر اور 4 چیف منسٹرز. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 10 سال میں پاکستان نے تقریباً $52.9 billion کا لون ٹوٹل اٹھایا, اور سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ کہاں چلا گیا کوئی سمجھ نہیں آتی. آج بھی ہمارے ہاں, میرا اپنا تعلق جو ہے وہ سمجھیں کہ ساؤتھ پنجاب سے ہے, اور میں تقریباً ہر سال اور ہر دوسرے سال میں ٹریول کرتا ہوں, اور میں کوئی ڈیولپمنٹ ایسی وہاں نہیں دیکھ پاتا کہ جس کو ہم سمجھ سکیں کہ واقعی ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف ہمارا ایک وہ ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس میں روڈس وغیرہ بن گئی جو کہ ایک پارٹ آف انفراسٹرکچر ہے, لیکن ہمارا جو سب سے بڑا جو ہمارے یہاں ڈیفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ صرف 5 لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پیسہ کہاں لگانا ہے, اور اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ پھر وہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ لاہور کا ہم نے دیکھا کہ ریلوے کے اوپر $300 billion لگ گئے, جبکہ تین سو ارب روپے کے اندر آپ یقین کیجئے کہ پاکستان میں تقریباً آپ کا 50% تحصیلیں آپ کی انڈسٹریلائز ہو سکتی تھیں. اور ایک چیز جو کہ ہمیں اپنا بزنس پرسپشن چینج کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میں پچھلے جب سے میں بڑا ہو رہا ہوں بچپن سے میں ایک چیز سنتا آ رہا تھا کہ پاکستان کی 3 ایکسپورٹس ہوتی تھیں. ایک تو کپاس ہوتی تھی مشرقی پاکستان سے, خیر وہ چلا گیا وہاں سے. اس کے بعد ہماری ایکسپورٹ ہوتی تھی لیدر, اور اس کے بعد ٹیکسٹائل. لیدر کی مارکیٹ جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں آفٹر دا فال آف سوویت یونین اور بھی بہت سارے کمپیٹیٹرز آ گئے ہیں. یہ حال ٹیکسٹائل میں بھی ہوا ہے. ٹیکسٹائل میں ایشیا سے بہت سارے دوسرے بھی پلیئرز میدان میں ہیں جو اپنی پروڈکٹ کو امریکن مارکیٹس میں پھینک رہے ہیں. پاکستان کی اب ٹیکسٹائل میں وہ سچویشن نہیں ہے جو آج سے 25-30 سال پہلے تھی. ہم پاکستان میں بیٹھ کے تو خود بخود ازیوم کر لیتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو ہے نا ٹیکسٹائل ایک ایکسپورٹیبل آئٹم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایکسپورٹیبل آئٹم ہے, لیکن مارکیٹ شیئر جو ہے وہ شرنک ہو چکا ہے بہت زیادہ, اور اتنی کمپیریٹیو ورلڈ ہو چکی ہے. میکسیکو تک تیار کرتا ہے اب ٹیکسٹائل, آپ یہ دیکھیے, تو اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہاں سے اس کو میچ کرنا ہی بڑا ڈیفیکلٹ چیز ہوگی. ایک ایریا جہاں پر کہ ہمارے پالیسی میکرز نے کبھی ایمفیسائز نہیں کیا وہ تھا کہ پاکستان بیسیکلی ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے. ہم نے دو کام ہم نے نہیں کیے, ایک تو ہم نے واٹر کنٹینمنٹ اور واٹر مینجمنٹ کے اوپر ہم نے فوکس نہیں کیا. دوسرا یہ تھا کہ ہمارا چونکہ پاور اسٹرکچر جو ہے وہ کہنے کو تو ڈیموکریسی ہے, لیکن پاکستان کو میں کہتا ہوں دنیا کی ہائیلی سینٹرلائز ڈیموکریسی ہے, جہاں پر کہ ایک یا دو فیملیز صرف رول کرتی ہیں, باقی لوگ تو ان کو فالو کرتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح. یہی حال آپ کی پارلیمنٹ کا بھی ہے. تو پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا ہم نے جو چیز مس کی ہے اسے ہم بزنس ورلڈ میں کہتے ہیں کمرشلائزیشن آف ایگریکلچر. پاکستان کی تقریباً ہر تحصیل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کے اناج دیے ہیں, فروٹس اینڈ ویجیٹیبل دیے ہیں, ہر چیز دی ہے, لیکن ہم نے اس کی پروسیس ٹیکنالوجی پہ ہم نے بالکل زور نہیں دیا. اور میں آج بھی فیل کرتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان میں ایک میئرس کو وہ پاور دے دیں, ہر تحصیل کے میئر کو, کہ وہ اپنے شہر میں اپنی خود واٹر کنٹینمنٹ اور اپنی خود واٹر مینجمنٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بیسک ہیومن نیسیسٹیز کے اندر جس میں کہ فوڈ آتا ہے, فارماسیوٹیکل ہے, ڈیری ہے, پرسنل کیئر ہے, ایجوکیشن وغیرہ ہے, ان کے اوپر جو ہے یہ سارا یہ لوکلائزڈ آنٹرپرینیورز جو ہے یہ انہی کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. تو آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کی اکانومی ایک سال کے اندر اندر جو ہے ٹرن اراؤنڈ لے لے گی. اور ایک چیز اس میں مدثرہ جو میں بڑے اسٹرانگلی میں اس کو پروموٹ کرتا ہوں, ہمارے ہاں لے دے کے ہر چیز کا جو پریشر ہے وہ اپنا فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ہے, اس کے بعد ہم پریشر ڈال دیتے ہیں صوبائی حکومتوں پر. پہلی بات تو یہ کہ چیف منسٹر دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں ایگزسٹ نہیں کرتا سوائے ہندوستان اور پاکستان کے. آپ پورا پورا آپ یورپ دیکھ لیں, پورا امریکہ دیکھ لیں, پورا साउथ अमेरिका देख लें, पूरा अफ्रीका देख लें, कहीं आपको चीफ मिनिस्टर नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। फिर जब आप उस चीफ मिनिस्टर के हाथ में, जब आप पाकिस्तान के टोटल बजट का 57% उनके हाथ में रख देते हैं, तो फिर अल्टीमेटली फिर उसका रिजल्ट वही निकलता है कि अगर चीफ मिनिस्टर नोटिस लेगा तो हमारे यहाँ छोटे छोटे शहरों में फिर कोई वो नाली या वो ब्रिज बना देंगे। तो मेरा जो इसमें सबसे जो स्ट्रांगेस्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें जाना पड़ेगा तहसील लेवल पे या छोटे छोटे शहरों की बुनियाद के ऊपर, लोकल टैक्सेशन के ऊपर। और वो लोकल टैक्सेशन बड़े इजी है लेना, 5% या 2% आप ले लें हर चीज के ऊपर, और अल्टीमेटली वो पैसा फिर बाहर नहीं जाना चाहिए उस तहसील से, वो पैसा वहीं पर ही सबसे पहले वाटर कंटेनमेंट, वाटर मैनेजमेंट पे, और उसके बाद फूड प्रोसेस और जो बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज है इसकी टेक्नोलॉजी पे अगर हम स्पेंड करते हैं तो हमारे पास इतना पोटेंशियल है हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में, कि हमारे पास क्वालिफाइड इंजीनियर्स भी हैं, हमारे पास बड़ी हम एंटरप्रेन्योरियल नेशन भी हैं, लेकिन सिर्फ जो हमारा ये गवर्नेंस सिस्टम है इसके अंदर 1850s का खासतौर पे ये जो वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी है इसमें इतना बड़ा डिफेक्ट है कि आप ये देखें कि पिछले 70 साल से पाकिस्तान एक विशेष सर्कल में है कि हम तवक्कु करते हैं कि हमें बाहर से कोई एड मिल जाएगी, जबकि हमारे यहाँ अपने यहाँ बेशुमार बेहतरीन रिसोर्सेज मौजूद है।
डॉक्टर साहब, इस पे मजीद बात करते हैं। अभी हम जरा ये जायजा ले लें कि पाकिस्तान जो कि मुस्लिम ममालिक की क्यादत समझा जाता है, लीडरशिप समझा जाता है, उसको अगर मसाइल हैं तो मुस्लिम दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आकर इसी भी बात करते हैं।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
अमेरिका वाशिंगटन से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं राउंड टेबल, और राउंड टेबल में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत की और साथ ही मशरक़ वस्ता में उसके ताल्लुकात की। तो अभी डॉक्टर ज़ुबैर ने बताया कि पाकिस्तान इस तरह से शॉर्ट टर्म पॉलिसी अपनाकर कोई भी अपनी मुश्किल हल नहीं कर सकता और उसे अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील करना होगा। डॉक्टर ज़ुबैर, आप जानते हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया में भी अहमियत का हामिल है, और उसकी जो खारजा पॉलिसी है वो खा उसके उसका रुझान, उसका इंक्लिनेशन किसी तरफ भी हो, लेकिन वो ताल्लुकात अमरीका से, रूस से और खित्ते में जो उसकी मुश्किलात हैं अफगानिस्तान से उसके ताल्लुकात, जिनका अभी जिक्र भी किया गया कि उसमें थोड़ी बेहतरी आ गई है, तो इन सब बातों को देखते हुए पाकिस्तान की माली मुश्किलात भी हैं, और वो चूंकि सिर्फ मशरक़ वस्ता से उसको फौरी तौर पर हल मिल जाता है इसलिए फौरन वो मशरक़ वस्ता की तरफ चला जाता है, लेकिन आपने कहा कि IMF से मफर नहीं है, उसे IMF जाना ही होगा। तो ये इस तरह तो पाकिस्तान इस साइकिल से कभी निकल ही नहीं सकता।
नहीं, देखिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इसलिए इस साइकिल से नहीं निकला क्योंकि इसने कोशिश ही नहीं की। उसकी वजह ये थी कि उम्मीद यही रखी जाती थी कि हम बहुत अहम हैं और दुनिया हमें नुकसान किसी सूरत में फेल नहीं होने देगी और हमें एड मिलती चली जाएगी। वो जमाना खत्म हो चुका है, हमें अपने पांव पे खड़ा होना बहुत जरूरी है और इसको करना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी मुल्कों ने भी तो किया है, एशिया के जो तमाम जिनको आप एशियन टाइगर्स कहते हैं वो इसी तरीके से निकले हैं, उन्होंने भी IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह से लोन लेके अपने आप को बेहतर बनाया है। इसी तरह लैटिन अमेरिका में भी ये किया गया। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ठीक है हमें किसी हद तक रिसोर्सेज मिल सकती हैं मिडल ईस्ट ऑयल प्रोड्यूसर से, ठीक है यकीनन मिल सकती हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी विजडम इसी में ये आती है कि इस किस्म की रिलेशनशिप जो होती हैं वो कभी परमानेंट नहीं होती, ना एक मुल्क की फ्यूचर जो है इस किस्म की रिलेशनशिप बनाया जाता है। आपको सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सस्टेनेबल होना पड़ेगा, जो अभी तक आप नहीं हैं, तो उसको करने के लिए आपको 3-4 बड़े अहम काम करने होंगे। याद रहे कि चूंकि हम एक विशेष सर्कल में हैं, तो अगर हम इस विशेष सर्कल को एक जगह पे तोड़ते हैं तो फिर वर्चुअल साइकिल बनने की उम्मीदें पैदा हो जाती हैं, लेकिन किसी ने इसको तोड़ने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ ये अर्ज करता चलूं, यकीन बाकी साहिबान ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि हमें गवर्नेंस इम्प्रूव करना चाहिए, हमें यकीनन इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें यकीनन लोकल लेवल पर ज़्यादा असर देना चाहिए, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे असल बात जो आ जाती है वो ये कि एक इकॉनमी के तौर पे आया आप इतना सेव करते हैं کہ جس کی وجہ سے آپ کی انویسٹمنٹ بھی ہو, جس کی وجہ سے گروتھ پیدا ہو, لیکن اتنی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کا ٹریڈ گیپ بڑھ جائے. یاد رہے کہ جو آپ کا سیونگ انویسٹمنٹ گیپ ہوتا ہے, جو ٹریڈ گیپ ہوتا ہے, وہ آپ کی ڈومیسٹک سیونگس اور انویسٹمنٹ کا فرق ہوتا ہے. اگر آپ کی ڈومیسٹک سیونگس کم ہوتی چلی جاتی ہیں تو آپ کا ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ڈومیسٹکلی کچھ کیا جائے. اس کے دو بیسک طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ چونکہ سب سے بڑا ایک ادارہ ہے ملک میں, تو اس کو یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بجٹ میں ڈیفیسٹ نہ بڑھنے دے. اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کی پالیسی استعمال کی جائیں کہ پرائیویٹ سیکٹر والے لوگ کنزمپشن کرنے کے بجائے زیادہ سیو کریں اور انویسٹ کریں, اس کی وجہ سے گروتھ پیدا ہوگی. اب پاکستان میں اس وقت آپ مشکلات دیکھ رہے ہیں, ان کی بیسک وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ بڑھتے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر سیونگز نہیں بڑھ رہی. تو اس لیے پالیسیز جو بیسیکلی استعمال کی جائیں گی, چاہے وہ مائکرو لیول پہ کی جائیں یا ٹوٹل میکرو لیول پہ کی جائیں, ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انویسٹمنٹ بڑھے, لیکن اس انویسٹمنٹ کے لیے ملک کے اندر سیونگز بھی بڑھیں, جو کہ نہیں کیا جا رہا. جو کرنے کے لیے کوشش کی جائے تو آسانی سے ہو سکتا ہے. اس لیے سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کا ٹیکس جو ہے وہ بڑھے. آپ کا ٹیکس جی ڈی پی ریشو جو ہے, میری انفارمیشن کے مطابق دنیا میں سب سے چار سب سے کم جو ملکوں میں ہیں اس میں شامل ہے. یہ بڑی افسوسناک کی بات ہے. اگر آپ اپنا ٹیکس بڑھائیے, ٹیکس موبلائزیشن کیجیے, ڈومیسٹک سیونگ ڈومیسٹک ایکسپینڈیچر کو کم کرنے کی کوشش کریں, یہ جو آپ کے سارے وائٹ ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جن میں آپ کے پاس پی آئی اے ہے یا دوسرے پبلک سیکٹر ہے, یہ آپ ہر وقت ان کو سبسڈی دیتے رہتے ہیں. یا تو سبسڈی ختم کر دیں یا ان کو پرائیویٹائز کر دیں. کچھ ایسا کریں کہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر بھی کمپیٹیٹو ہو اور پرائیویٹ سیکٹر بھی زیادہ ایفیشینٹ ہو جائے. تو اس لیے اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ ڈسپیشنیٹلی یہ سوچنا ضروری ہے کہ ملک کی سکسیس اکنامک ویل بینگ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور ہم اپنی اکنامک ویل بینگ کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. اس میں مغربی ممالک اور مڈل ایسٹ کے ممالک کس حد تک کام کر سکتے ہیں, بڑی خوشی سے کریں, یقیناً ان سے سپورٹ لیں, لیکن پہلے کام آپ کو خود اپنے ملک کے ساتھ کرنا ہوگا. اگر آپ وہ نہیں کرنے کو تیار تو پھر اللہ حافظ. That's the most important part. اس لیے آئی ایم ایف کو یا دوسروں کو بلیم کرنے سے فرق کوئی نہیں پڑتا. آپ کو وہ سب کام کرنے پڑیں گے جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے یا کہتا رہا ہے. یاد رہے کہ اگر آپ کو پرائیویٹ سیکٹر سے آ کے پیسے لینے پڑے تو ان کی کاسٹ زیادہ ہوگی اور آپ کو سب وہی کام کرنے پڑیں گے جو آئی ایم ایف آپ سے مانگے گا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام پالیسیز اور آبجیکٹیوز آپ کے سامنے ہیں, ان کو افیکٹولی امپلیمنٹ کیجیے. اگر آپ ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو امید یہ ہونی چاہیے کہ کنڈیشنز بہتر ہو جائیں گی.
بالکل. اور کامران بخاری صاحب, آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ جو بھی ملک اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہو اور اس کے سرحدی مسائل زیادہ نہ ہوں تو وہ اندرون ملک اس کی ترقی کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں اور خود بخود حکومت کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے. پاکستان کی نئی حکومت کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسے کچھ لل ملا ہے افغانستان کی طرف سے, جبکہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ابھی نارملائز تو نہیں ہوئے, تو کیا ایسے حالات ہیں کہ مشرق وسطی کا سہارا لے کے پاکستان اندرون ملک ترقی پر اپنی کچھ بہتری پر توجہ دے سکے؟ کامران بخاری صاحب کی کال ڈراپ ہوگی. چلیے یہی سوال ہم نعمان ظفر سے بات کر لیتے ہیں اس پر کہ چارج صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا جو رجحان ہے مشرق وسطی کی جانب, اس سے اب ٹھیک ہے پاکستان کی انہوں نے امداد کر دی, ان کا بھی تو کچھ مفاد ہوگا. تو آپ کچھ بات کر رہے تھے یمن کے تنازع میں پاکستان کے کردار کی, تو کچھ بتائیے کہ پاکستان وہاں کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور ان عرب ممالک کا مفاد کیا ہو سکتا ہے؟
پاکستان دیکھیے, میرے خیال میں دنیا کے ان خوش قسمت ممالک میں شامل ہے کہ جس کو آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ, اگر آپ اسلامی ممالک کی بات کریں تو اس میں ایک لیڈرشپ لیڈر کی حیثیت حاصل ہو سکتی ہے, ایک طرح سے مانا بھی جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس جھوٹی ایک طرح سے اس چیز کو اتنا کرتے ہیں کہ ہم اپنی وہ جھوٹی انا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اور مطلب دیکھیے, ایک انگلش میں ایک محاورہ ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. اگر ہم مانگتے رہیں گے سعودیہ سے، قطر سے، یو اے ای سے، وہ بے شک آپ کے وزیر اعظم کی یا کسی اور کی تو ضرور کوئی عزت کر لیں گے، لیکن آپ کی قوم کی وہاں پہ عزت نہیں ہوتی. کیونکہ میں وہاں پہ کافی عرصہ ریسرچ ہم لوگ کرتے رہے ہیں، تو ایک طرح سے وہ قوم کو اتنی زیادہ رسپیکٹ نہیں دیتے وہ، اسی لیے کیونکہ جب بھی ان کو بہادر، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ بہادر لوگ ہیں، سب کچھ ہے، کرتے ہیں، ایٹم بم بھی بنا لیا ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن صرف ان چیزوں کی وجہ سے جو ہم اپنے اوپر سیلف سفیشینٹ نہیں ہیں، ہم مانگتے ہیں، جب کوئی پرابلم آتی ہے ہم پیسے لینے کے لیے ان کے پاس بھاگتے ہیں، تو ان ہماری جو قوم کی جو عزت ہے وہ وہاں پہ ہم اپنی اسٹیبلش نہیں کر سکے، نہ صرف مڈل ایسٹ میں، کہیں پہ بھی. دیکھیے آپ چائنا کے پاس اگر جاتے ہیں، چائنا آپ کا دوست ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن دوستی اور اس طرح کے جو تعلقات ہیں وہ برابری کی بنیاد پہ اگر ہوں تو وہ زیادہ پائیدار بھی ہوتے ہیں اور اس میں آپ کی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کی دوستی اور آپ کے جو ڈپلومیٹک تعلقات ہیں وہ صرف ایک یا دو چیزوں پہ ہوں کہ جب آپ کے اوپر اکنامک کرائسس آئے گا اور آپ وہاں پہ چلے جائیں گے اور آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ جی ہمیں دو سال کے لیے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل دے دیں یا ہمیں اتنے بلین ڈالرز دے دیں اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے کے لیے، تو وہ پھر آپ کے اوپر آپ کے دوست ضرور آپ کو اپنے ساتھ بنائیں گے کہ آپ مسلمان ملک ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن آپ کو اپنے برابر کبھی بھی نہیں رکھیں گے. اس کے مقابلے میں آپ انڈیا کے ساتھ جب ہم پہ دیکھتے تھے تو انڈیا کا اگر آپ ساتھ کو موازنہ کیا جائے تو پاکستان کسی بھی کمپیریزن میں نہیں آتا مڈل ایسٹ کے اندر. تو دیکھیے یہ پالیسی جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک وقتی طور پر تو آپ یہ مانگ کے اپنا معاملہ چلا سکتے ہیں 6 مہینے 1 سال کے لیے، لیکن اگر واقعی آپ نے اپنے معاملہ ٹھیک کرنے ہیں، اگر آپ نے اسٹرکچرل چینجز کرنی ہے اور جس طرح کی امید ہے اس کرنٹ گورنمنٹ کے ساتھ، تو آپ کو ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی جس میں آپ کی اکانومی سیلف ریلائنس کی طرف چلی جائے، نہ کہ آپ بار بار جو ہے نا آئی ایم ایف، دیکھیں آئی ایم ایف کو لوگ نیگیٹو لیتے لیکن میں اس کو نیگیٹو نہیں لیتا. وہ ایک اپرچونیٹی ہے ممالک کے لیے کہ جب آپ کو لون کی ضرورت پڑے کسی بھی ڈیولپمنٹل اس کے لیے تو آپ لیں ان ٹائم، آپ اپنا کام نکال کے ان ٹائم واپس کر دیں. لیکن ہمارے لوگوں کی تو عادت بن گئی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے اور وہ ڈالر اب آپ دیکھیں 138 کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے. اور بھی معاملات بہت سارے ہیں، وہ پریشر ڈالتے ہیں کہ جب سبسڈیز ختم کریں، ابھی تو ابھی ہم ان طرف گئے نہیں. تو بہرحال دیکھیے سیلف ریلائنس، سیلف سفیشینسی جب تک نہیں ہوگی تو برابری کے تعلقات آپ ڈپلومیٹک ورلڈ میں نہیں بنا سکتے. وہ امریکہ ہو، وہ افغانستان ہو، وہ رشیا ہو، کسی کے ساتھ بھی، وہ ضرور آپ کو اپنے ضرورت کے مطابق یوز کریں گے، آپ کو ڈالرز دیں گے جب آپ کی ضرورت ختم ہو جائے گی، جس طرح امریکہ آپ کے ساتھ کرتا ہے آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. لیکن اگر آپ برابری کی بنیاد پہ ہوں گے، دیکھیں نئی جو دنیا ہے، نئی جو سینچریز آ رہی ہیں وہ اکانومی کی سینچریز ہیں، اور جو ملک جن کی اکانومی مضبوط ہوگی، جن کی جو نیشنز ہیں وہ مضبوط ہوں گی، ہیومن ریسورس مضبوط ہوگا، وہی دنیا میں کمپیٹ کر سکیں گے. اور ہمارے حالات اس طرح کے ہیں، کرپشن ہماری، انفیشنسی ہمارے جو اداروں کی اور جو ہمارے لیڈرز کی کرپشن جو سامنے آ رہی ہے، اور پھر ہماری غلط پالیسیز جو ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا ملک نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے. اگر سعودیہ نے ہمیں 3 بلین یا جتنے بھی بلین انہوں نے دیے ہیں، یو اے ای نے دیے ہیں، اگر 10-12 بلین ہم نے لے لیے ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی 1-1.5 سال سے زیادہ یہ ہمیں سپورٹ یہ چیزیں کر سکیں گے. ہم نے ان کو واپس بھی کرنا ہے، نئے جو قرضے ہیں وہ بھی دینے ہیں، اور بھی معاملات ہم نے کرنے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب گورنمنٹ، جو ہم سب امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی کوئی اکنامک پالیسی ایسی سامنے لے کے آئے جس کے اندر ہمارا ٹریڈ بھی بیلنس ہو جائے اور ہماری جو ہمارے جو دوسرے معاملات ہیں وہ بھی بیلنس ہو جائے، اور ہماری اکانومی اس طرح کی اس میں اسٹرکچرل چینجز کی جائیں تاکہ ہمیں دوبارہ واپس کسی آئی ایم ایف کو پروگرام کی یا ہمیں اپنے کسی دوست کے پاس پیسوں کے لیے نہ جانا پڑے. اور اگر ہم واقعی یہ خواب رکھتے ہیں کہ پاکستان نے اسلامی امہ کی ایک لیڈرشپ حاصل کرنی ہے، جو کہ ترکی بہت تیزی سے اس کی طرف جا رہا ہے، لیکن جو عرب ملک ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہوتے اگر کمپیئر کیا جائے پاکستان سے، جبکہ پاکستان کو جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ اس سے بخوشی قبول کرتے ہیں. لیکن ہماری صرف ایک ہی وجہ کہ ہماری اکانومی اتنی کمزور ہے کہ لوگ، مطلب ہماری جو عزت ہے نا وہ پھر مجروح بھی ہوتی ہے اور وہ پھر کرتے بھی نہیں اسی وجہ سے. تو اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ وقت ضائع کر لیا ہے، بہت معاملات ہمارے خراب ہو چکے ہیں. ابھی کچھ ایسی پالیسیز آنی چاہیے جو واقعی، دیکھیں اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ پالیسیز بنانا جسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو راکٹ سائنس ہے جو پتہ نہیں چل سکتی. یہ جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے، جو کرنٹ عمران خان کی گورنمنٹ ہے، میرا خیال انہوں نے کوشش کی بھی تھی شروع میں، ان کی ایک جو اکنامک ایک جو تھی، 5-6 لوگ تھے،
وہ لے کے بھی آئے تھے لیکن وہ اس میں کچھ ایک اس طرح کی کچھ پرابلمز آ گئے. وہ قادیانی صاحب اس میں تھے, میاں آتف صاحب, اور ان کی وجہ سے وہ دو تین اور اکانومسٹ بھی چلے گئے. تو میرا خیال تھا یہ لوگ سنسیئر تھے, لیکن اس کے بعد سے ان کی کوئی نئی ٹیم سامنے نہیں آئی, صرف اسد عمر صاحب ہی سامنے آتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر اب ان کو کرنا ہے تو چیزیں سامنے لے کے آئیں, تو تبھی جا کے ہم امید کر سکتے ہیں کہ ان کا کوئی اثر رسوخ بھی وہاں پہ اور بڑھے گا, مڈل ایسٹ میں بھی اور دوسری طرف بھی.
لیکن نوان صاحب, اس نوزائیدہ حکومت سے اتنی بہت سی توقعات وابستہ کرنا, یہ کچھ زیادتی نہیں ہے؟
دیکھیے, نوزائیدہ حکومت تو بے شک ہے, لیکن یہ پچھلے 22 سال سے اس دشت میں اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ان کے ساتھ دیکھیے, اب شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ دیکھیں, وہ پہلے بھی فورن منسٹر رہ چکے ہیں. اسد عمر کوئی نئے اکانومسٹ نہیں ہے, وہ یہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر میں کافی مشہور تھے. اس کے علاوہ جتنے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے فیلڈس کے اندر کافی ماہر ہیں, اب صرف ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. دیکھیے, 2011 میں عمران خان صاحب سے ملا تھا, ہم لوگ اس ٹائم امریکہ سے گئے تھے, اور یہی ان کو ہم نے ایک پروپوزل پیش کی تھی کہ جی آپ اپنی پارٹی میں ایک تھنک ٹینک بنائیں تاکہ وہ آپ کے جتنے بھی پالیسیز ہیں, سیکیورٹی پالیسی ہے, ہیلتھ پالیسی ہے, آپ کی اکانومی ہے, سب کے بارے میں ریسرچ کر کے آپ کو ایک بلو پرنٹ تیار کر کے دیں گے, اور تاکہ جب آپ پاور میں آئیں تو آپ کو وہ ہر چیز ریڈی ہو. اب جب یہ پاور میں آئے ہیں, ہم لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید ان کے پاس ہر چیز ریڈی میڈ ہوگی, لیکن اب اتنے مہینے گزرنے کے باوجود بھی کوئی ایک ٹینجیبل, کوئی کنکریٹ چیز سامنے, کم از کم میرے سامنے نہیں آئی جو ہم میں کہوں گی یار واقعی یہ انہوں نے پالیسی بہت ورک کر کے کی ہے. تو یہ میں تو ان کو نوزائیدہ نہیں کہوں گا, یہ اس کام میں بہت کافی پہلے سے ہیں, اور ان کو پتا بھی تھا کہ کیا کیا معاملات ہیں, یا ہماری اکانومی کے حوالے سے, سیکورٹی کے حوالے سے, سیاسی حوالے سے, اور دوسرے پرابلمس. تو اب اگر یہ کہیں کہ جی ہمیں پتا نہیں تھا, ہمیں نئے آئے ہیں, تو یہ میرا خیال یہ ایکسکیوز ان کی بنتی نہیں ہے. بس صرف یہ ہے کہ ان کو اب تھوڑی سی باتوں سے زیادہ ابھی تھوڑی سی تیزی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, لیکن یہ ابھی لیم ایکسکیوزز دینے سے کام نہیں چلے گا.
ٹھیک ہے, بالکل, کچھ نہ کچھ کنکریٹ ریزلٹ سامنے آنے چاہیے, لیکن اس کے لیے وقت لگتا ہے, اور وقت ظاہر ہے کہ ابھی ہے, وقت گیا نہیں ہے. ہم اپنے سننے والوں سے بھی کہہ دیں کہ وقت ابھی گیا نہیں ہے, کچھ منٹ ابھی ہماری راؤنڈ ٹیبل میں باقی ہیں, اور ہمارے ماہرین اتنی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. آپ اگر ان سے سوال کوئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. مفت کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789. ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ بین الاقوامی کاروبار کی اہمیت تو آپ جانتے ہیں, پاکستان کے بارے میں اپنے آرٹیکل میں آپ نے توجہ دلائی کہ وہاں پاکستان میں کاروباری مافیا گراس روٹ لیول پر کاروبار کو پنپنے نہیں دیتا. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کی طرف شاید کسی کی توجہ نہیں جاتی, کہ بڑے کاروبار جو ہیں وہ چھوٹے کاروبار پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. تو ایسے میں آپ کے خیال میں کیا اقدامات کیے جانے چاہیے تاکہ اس مافیا کا مقابلہ کیا جا سکے؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی گورنمنٹ ان پاور آئی ہے جس میں کہ میجورٹی جو ہے وہ ڈیسیشن میکرز کی وہ ان مڈل کلاس گھروں کے لوگ ہیں جو کہ اچھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں. اور اس کے اندر میں نہیں سمجھتا, میں بالکل خلاف نہیں ہوں لارج ملٹائی نیشنل کارپوریشنز کے, لیکن اگر ہم ماڈل اسٹڈی کریں پچھلے 25-30 سال کا بھی, تو ایون امریکہ میں آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی جو 80% اکانومی ہے وہ اسمال بزنس ہی رن کرتا ہے, جن کے پاس کے 20 اور لیس امپلائیز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کی جو لارج ملٹائی نیشنل کارپوریشنز ہیں, جیسے میک ڈونلڈ ہے, جی ایم ہے, بوئنگ ہے, کرائسلر ہے, فورڈ ہے, یہ سب ان کا اپنا رول ہے اکانومی میں, لیکن جو سب سے سگنیفیکنٹ رول ہے امریکن اکانومی میں وہ امریکن اسمال بزنس کا ہے. اور یہی چیز اب میں کہوں گا کہ یہی چیز چائنا میں بھی ہوا ہے. چائنا نے بھی جو گرو کیا ہے, چائنا نے بہت سائلنٹلی, بہت سارے لوگ نہیں جانتے اس چیز کو, انہوں نے بہت سائلنٹلی امریکن ماڈل فالو کر کے انہوں نے 47,000 سٹی گورنمنٹس بنائی تھیں. ان 47,000 سٹی گورنمنٹ, ان 40,000 میئرز کو, 47,000 میئرز کو چائنا نے بالکل فری ہینڈ دیا اپنے اپنے شہروں میں ہر قسم کی ڈیولپمنٹ کرنے کا. اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ آج چائنا میں 84,000 ڈیمز ہیں, جس میں کہ تقریباً کوئی 60,000-70,000 ڈیم اسمالر, بہت چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں. ہم پچھلے 50 سال میں یہ نہیں کر سکے. تو ہمارے ہاں ایکچولی ہوا یہ کہ ہماری جو ایک قوم کی جو ایک نیچر ہے وہ ایک ایسی ہو گئی ہے کہ ہم ہر چیز میں جو ہے نا, وہ ایک تھرڈ ورلڈ مینٹیلٹی ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہر چیز ہیوج آئے. ہمارے ہاں ایک اسمال بزنس کو اتنا امپورٹنس نہیں دی جاتی جتنا کہ نیسلے کو دی جاتی ہے. حالانکہ نیسلے کا کیا رول ہے؟ یہ سب لوکل پانی ہے, لوکل باٹل ہے, لوکل مینوفیکچر ہے, لوکل لیبر ہے, لوکل کنزیومر ہے. تو آپ نیسلے کو ایک چھوٹے سے لیول پہ رکھیں, لیکن آپ ایک چھوٹے چھوٹے ہر تحصیل کے اندر اگر وہاں پر ہم یہ بزنسز کریٹ کر دیتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ بیسیکلی چائنا ہو یا امریکہ ہو, ان کنٹریز کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو انہوں نے جو ترقی کی ہے, انہوں نے سب سے پہلے جو انہوں نے کیا ہے کمرشلائزیشن آف ایگریکلچر کی ہے, فوڈ پروسیس ٹیکنالوجی پہ فوکس کیا ہے, اس کے بعد انہوں نے فوکس کیا ہے بیسک ہیومن نیڈس کے اوپر جس میں کہ تمام ڈیری فارماسیوٹیکل سب کچھ آتا ہے. پاکستان کے اندر اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم جب بھی گورنمنٹس کی ایکسپورٹس کی بات ہوتی ہے ہم لے دے کے ٹیکسٹائل پہ چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں ٹیکسٹائل میں جو فیملیز انوالو ہیں وہ اپنی مرضی سے گورنمنٹ کی پالیسیز چینج کرواتی ہیں, سب کچھ کر لیتی ہیں. ہمارے ہاں جتنے ہمارے جب لون لیتے ہیں وہ سارے کے سارے لون ہم ان انٹرنیشنل کمپنیز کو دے دیتے ہیں جو کہ ان ریٹرن ہمارے حکمرانوں کو جو ہے وہ کمیشن دے کے اور ان کا کمیشن باہر سے باہر ہو جاتا ہے. اگر یہی پیسہ اگر پاکستان میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو ہر تحصیل کے اندر, اور ساتھ ساتھ جو میں نے اپنے آرٹیکل میں ایک چیز لکھی ہے کہ اس کا اگر ہم لنک کریٹ کر دیتے ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ, تو آپ یقین کیجئے کہ ایک انٹلیکچوئل ریسورس پاکستان میں اس لیے اویلیبل ہے کہ آج پاکستان میں 400 یونیورسٹی ہیں, جبکہ جب پاکستان بنا ہے تو صرف ایک یونیورسٹی تھی پنجاب یونیورسٹی. یہ اتنا بڑا ایک سمجھیں گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ ہمارے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے. لیکن جو سب سے بڑا جو ڈیفیکٹ ہے ہمارے یہاں وہ وہی ہے کہ ہمارے یہاں ڈیسیشن میکر جو ہیں وہ صرف 5 یا 6 لوگ ہیں, اور وہ لوگ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا, تو الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ وہی نکلتا ہے جو پچھلے 70 سال سے نکلتا چلا آ رہا ہے.
صحیح صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمیں کال کیا نظر گل نے اورکزئی ایجنسی سے, تو ان سے بات کر لیتے ہیں. جی کال ڈراپ ہو گئی. مرید خان ہے میاں والی سے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
میں ایک مہمانوں سے سوال ہے کہ میں ایک ان پڑھ دیہاتی ہوں اور میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے پانی ضائع کر دیتا ہے, ڈیم نہیں بناتا, سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتا. ہمارے علاقے خوبصورت علاقے ہیں, ان کی سیر و سیاحت کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے. ہمارا زمینیں زرعی زمینیں ہیں بہترین, ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے. سارا سال ہم پانی نہیں دے سکتے زمینوں کو, زمینداروں کو ہم قرضے نہیں دے سکتے, چھوٹے کاشتکاروں کو اور چھوٹے گھریلو سرندوں کے لیے ہم قرضے نہیں دے سکتے. تو یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ کرے. ایسے ایسے کام حکومت کر سکتی ہے, کیوں نہیں کرتی؟ اگر یہ اگر کیا جائے تو بھیک مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی جناب.
ٹھیک ٹھیک ہے. یہ مرید خان بات کر رہے تھے داؤد خیل سے. تو دیکھیے ہمارے لوگوں میں, پاکستان کے لوگوں میں اگر بات کریں تو شعور تو ہے اور وہ مسائل بھی جانتے ہیں اور اپنے وسائل بھی جانتے ہیں. ابھی انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ سیاحت کی طرف کیوں نہیں توجہ دیتے, پانی نہیں ہے ملک میں. ڈاکٹر زبیر, دنیا بھر میں ملکوں کو زمین سے اٹھتے دیکھا گیا ہے, ترقی کرتے دیکھا گیا ہے. تو آپ نے ابھی بہت اچھی تجاویز دی, ڈاکٹر بخاری نے بھی, اور نعمان کی بڑی توجہ ہے, لیکن ملکوں کی اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. آپ کوئی دیکھتے ہیں ایسا کہ پاکستان عالمی سطح پر کیسا ملک ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی ترقی میں دلچسپی تو رکھتا ہے لیکن ترقی کر نہیں سکتے؟ تو اس کی داخلی وجوہات ہیں یا خارجی وجوہات بھی ہیں؟
نہیں, آپ کبھی داخلی یا خارجی وجوہات کو سیپریٹ نہیں کرتے, وہ ہمیشہ اکٹھی ہوتی ہیں. اس وقت پاکستان میں چیلنجز جو ہیں ان کی ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں قسم کی ایشوز ہیں. آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کو بہت ساری ایکسٹرنل مشکلات ہیں, ہندوستان ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ مشکل یہ آ جاتی ہے کہ یہ ریئلٹیز تو ہر ایک ملک کو ہوتی ہیں, کچھ کم ہوتی ہیں, کچھ کسی کو زیادہ ہوتی ہیں, ہمارے ہاتھ میں زیادہ ہیں. لیکن ڈومیسٹکلی ہم نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ان مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اس کی جیسے دوسرے صاحبان نے فرمایا, یقیناً کئی وجوہات ہیں, کرپشن اس میں شامل ہے, مس مینجمنٹ ہے, اور کرونیزم ہے, اور مافیا کہہ لیجیے, جو مرضی کہہ لیجیے, سب ٹھیک ہے. دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, لیکن سب سے عام بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کریکٹ قسم کی پالیسیز امپلیمنٹ کر دیں تو پھر ان کی وجہ سے ایک ورچوس سائیکل بننا شروع ہو جاتا ہے جو اس قسم کی مشکلات کو دور کرنے کے کافی حاصل ہوتا ہے. یاد رہے کہ کوریا, ساؤتھ کوریا کی جو گروتھ تھی وہ انٹائرلی اسی طریقے سے ہوئی, اسی طریقے سے ملیشیا میں ہوا, اسی طریقے سے باقی ان ملکوں کو جن کو ہم لکھ چکے تھے انہوں نے بھی یہی کیا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کیجئے جو آپ کر سکتے ہیں, جن کو کرنے کے لیے آپ کے پاس کیپیسٹی بھی ہے اور سکلز بھی ہیں. یقیناً اگر ان کو کرتے ہیں تو پھر دوسری چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مانتا ہوں کہ اگر ہم اپنی گورننس کو امپروو کریں تو یقیناً تھنگس بہتر ہو جائیں گی, لیکن یاد رہے کہ گورننس جو ہے وہ ملک کا انہیرنٹ حصہ ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کچھ ایسے کام کرنے ہوں گے کہ جو گورننس آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان پروفیٹیبل ہو جائے یا اتنی کامیاب اور اتنی بینیفیشل نہ ہو جتنی کہ اس وقت ہے. مثلاً اگر آپ ڈی ریگولیٹ کر دیں, اگر آپ جو اتنی زیادہ سبسڈیز دیتے ہیں ختم کر دیں, اگر آپ اسٹیٹ انٹرپرائز کو جن کو آپ امپلائمنٹ ایجنسی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ختم کر دیں, تو پھر یقیناً بہت قسم کی کریکشنز پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. ملک کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی, لیکن سوچئے کہ کیا ہم کیا کر رہے ہیں. یہ جو ریسورسز ہم ٹھیک طرح استعمال کر سکتے تھے ہم ان آرگنائزیشنز کو مینٹین کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو کسی کام کی نہیں ہے, جو کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرتی. تو اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو قوم ہے اس کے ساتھ جو گورنمنٹ نے جو ذمہ داری لی ہے, جو وعدہ کیا ہے, اس کو پورا کرے. اسی لیے میں بار بار یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے یہ مائکرو لیول کے ایکشنز لینے بہت ضروری ہیں, یہ کنکرنٹلی کریے جائیں, لیکن جب تک آپ میکرو لیول پہ ملک کے اندر یہ جو آپ کا سیونگ اور انویسٹمنٹ کا جو فرق ہے اس کو ختم نہیں کریں گے آپ کہیں نہیں جا سکتے. تو اس لیے پرائیورٹائز کیجیے, کچھ ایسی چیزیں جو فوراً کرنی چاہیے, کچھ ایسی چیزیں جن کو آپ انتظار کر سکتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں جو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی اگر آپ کی اکنامک میکرو اکنامک پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو اس لیے پرائیورٹائز کر کے امپلیمنٹ کریں. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اکانومسٹ کی ضرورت نہیں ہے. ملک میں جو مشکلات ہیں اور جو ان کے سلوشنس ہیں سب پتہ ہے, بات اصل آ جاتی ہے امپلیمنٹیشن. تو آپ کو یہ باہر کے بیٹھے ہوئے اکانومسٹ کی کوئی ضرورت نہیں, بھول جائیے ان کی قتل کوئی ضرورت نہیں. آپ کے ملک کے اندر بہت سے لوگ ہیں, بہت سنجیدہ اور وزڈم والے لوگ ہیں, وہ کر سکتے ہیں. ان کو موقع دیجیے, ان کو پروٹیکشن دیجیے. اسی طریقے جیسے چلی میں دیا گیا تھا کہ انہوں نے ایک سیپریٹ آرگنائزیشن بنا دی تھی جو کہ پالیسی لگاتی تھی, امپلیمنٹ کرتی تھی اکنامک فرنٹ پہ, اور ان کے اوپر کوئی انفلوئنس اور کسی قسم کے اکنامک پولیٹیکل فورسز کا انفلوئنس نہیں تھا. کر کے دیکھیں, دیکھیے دوسرے ملکوں نے کیا ہے, آپ ان کی ایگزامپل فالو کیجئے. لیکن میں یہ بار بار یہ کہتا چلوں کہ خدا کے واسطے یہ امید نہ کیجئے کہ کوئی شائننگ آرمر پہ بیٹھا ہوا کوئی وائٹ آئے گا باہر سے آپ کو ٹھیک کر دے گا. یہ آپ گھر کے اندر کیجئے اور اپنے ایکشن سے خود کیجئے جو آپ کرنے کے قابل ہیں.
فی الحال کراؤن پرنس سلمان بن محمد پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں, تو اس کی اہمیت کے بارے میں ہم چودھری نوان سے ہی معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے.
ہلو,
جی جی نوان صاحب.
جی جی دیکھیے یہ تو بہت اہمیت ہے. آپ کو یاد ہوگا اس گورنمنٹ سے پہلے ایک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی آنے کو تیار نہیں ہے, نہ کوئی انٹرنیشنل ڈگنیٹری آنے کو تیار تھا, نہ کوئی جیسے ہمارے کرکٹ کے معاملات تھے کوئی ٹیم آنے کو تیار نہیں تھی, اور بھی بہت سارے معاملات تھے, کوئی انویسٹرز آنے کو تیار نہیں تھے. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی اب یہ دبئی کے کراؤن پرنس آئے تھے, وہ گئے ہیں اور یہ پرنس سلمان آ رہے ہیں. بہت اہم مطلب یہ چیزیں ہیں اور لوگ آ رہے ہیں. دیکھیے ان چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ جو پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل جو ٹرسٹ ہے وہ دوبارہ ریسٹور ہو رہا ہے, بلڈ ہو رہا ہے. اور جب اس طرح کے دیکھیے جب ملکوں کے سربراہان آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور اس ملکوں کے جو انویسٹر حضرات ہیں ان کا جھکاؤ بھی ہونا شروع ہوتا ہے. پاکستان کے لیے اب ریسنٹلی ہم کچھ عرصے سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ سعودی عربیہ اس چیز کے لیے تیار تھا کہ یہاں پہ ایک آئل ریفائنری لگائی جائے, تو وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے بعد اور بھی چیزیں تھیں کہ وہ میں جب سعودیہ میں تھا تو وہاں پہ ایک نمائش بھی ہوئی تھی پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں اور کیا کیا انویسٹمنٹ کے وینیوز ہیں, جیسے ریئل اسٹیٹ ہو گئی یا کوئی اور آپ چیزیں ہیں, پاور پلانٹس ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو جب دیکھیے کسی ملک کا سربراہ آتا ہے تو اس طرح کے پھر انویسٹرز بھی وہاں آتے ہیں اور وہ ان کے اندر ایک ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمارا پریزیڈنٹ ہمارا کنگ یا ہمارا پرنس جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ملک وزٹ کے قابل ہے اور اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت اہم ہے ہماری انٹرنیشنل پوزیشن کے لیے بھی, ہماری اکانومی کے لیے بھی, ہماری انویسٹمنٹ کے لیے بھی, اور اس گورنمنٹ کے اندر ان کا جو کانفیڈینس ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے جو وہ آ رہے ہیں. تو
ٹھیک ہے ڈاکٹر زبیر, آپ جانتے ہیں کہ کراؤن پرنس کی توجہ روس کی جانب بھی ہے, روس سے بھی ان کے تعلقات اچھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. تو یہ دونوں ممالک جو ہیں اپنے اپنے طور پر اسے کیسا دیکھیں گے ان کا پاکستان جانے کو؟
کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ کیا کراؤن پرنس اپنی نجی حیثیت میں آ رہے ہیں یا کہ آفیشلی آ رہے ہیں, بڑا فرق پڑتا ہے. اس وقت تو ان کا نام کافی بدنام ہو چکا ہے تو گلوبلی اسپیکنگ اس کا کوئی خاص خاطر خواہ اچھا اثر نہیں ہوگا, لیکن بائی لیٹرل بیسس پہ بہتر اثر ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اگر سعودی انویسٹمنٹ بڑھے پاکستان میں. لیکن ریممبر کہ اس قسم کا کام جب بھی کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی پروکو ہوتا ہے, آپ کو اس کے لیے بھی کچھ دینا پڑتا ہے. تب معلوم نہیں کہ کیا دینا پڑ رہا ہے, کیا آپ کی آرم فورسز ہیں وہ زیادہ ذمہ دار ہو جائیں گی سعودی عربیہ کے اندر یا کوئی اور وجوہات ہوں گی. تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے کیا ریزلٹس آئیں گے, لیکن یہ کہتا چلوں درست ہے کہ ان کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کو اہمیت دیتے ہیں. لیکن اگر پاکستان کو اپنی اہمیت مینٹین کرنا ہے تو پھر اپنے آپ پہ کام کیجئے, اپنے آپ کو فکس کیجئے, اپنی پوزیشن کو امپروو کیجئے. آپ ایک بیگر بن کے نہیں جائیے, آپ ایکول بیسس پہ جائیے جہاں پر بھی جانا ہے, تو اس اور وہ اکنامیکلی اور فائنینشلی بہتر ہوتا ہے. میرا کہنے کا بابا یہ کہتا چلوں کہ ایک ملک پہ ڈپینڈ کرنا اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے, لیکن اس ڈپینڈنس کو ڈٹرمن کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے اس ڈپینڈنس کو کیسے بنانا ہے اور کیسے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے, جو کہ پاکستان میں اب تک نہیں کیا گیا. یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو فکس کیا جائے. یاد رہے کہ اگر آئل کی قیمت گرتی چلی گئی, جو کہ اب گرنی شروع ہو گئی ہے, تو پھر سعودی عربیہ کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہوں گی کہ وہ آپ کی مدد کر سکے. یاد رہے کہ اگر آئل پرائسز جو ہیں وہ $55 سے کم رہتی ہیں اگلے 5 سال, تو پھر سعودی عربیہ کی جو اپنی ریسورسز ہیں, جو ان کے ریزروز ہیں, وہ اتنے کم ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے, نہ وہ دینے کے قابل ہوں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں, بہت اہم ہے. ٹھیک ہے اس وقت ان کا فائدہ ہو رہا ہے, لیکن لانگ ٹرم میں وہ فائدہ مند نہیں ہوں گے. اسی لیے میں یہ کہتا چلوں کہ اسی معاملہ یو اے ای کے ساتھ بھی ہوگا. اس لیے آپ ڈسپیشنیٹلی اپنی ڈومیسٹک پالیسی بنائیں, اور یاد رہے کہ آپ کی ڈومیسٹک پالیسی جو ہے وہ آپ کی فورن پالیسی بناتی ہے. اگر آپ کو اپنی فورن پالیسی کو مضبوط کرنا ہے تو آپ کو اپنی ڈومیسٹک اکانومی اور ڈومیسٹک پالیسی مضبوط ہونا چاہیے.
ٹھیک, اور ڈاکٹر ظفر بخاری, آخر میں آپ سے چاہوں گی کہ پاکستان کو ایک اچھی سی سفارش کوئی کر دیجئے, کوئی تجویز دے دیجئے, کیونکہ آپ کا اپنا شعبہ ہے اور یہ شعبہ شاید پاکستان کی یونیورسٹی میں نہیں ہے, انٹرنیشنل بزنس کا. تو آپ کے خیال میں وہاں بھی یونیورسٹیوں میں یہ ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے؟
بالکل ہونا چاہیے, اور پاکستان کی اکثر بزنس اسکولس کے اندر کبھی کبھی یہ سبجیکٹ پڑھایا بھی جاتا ہے. اور یہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ ہم اب جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ایک جسے کہتے ہیں ایک انٹر ڈیپینڈنس ہے کنٹریز کی ایک دوسرے کے اوپر, اور وہ انٹر ڈیپینڈنس آتی ہے ایکسپورٹس اور امپورٹس کے اندر. پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جیسے آپ کے جو دوسرے گیسٹ ہیں انہوں نے بڑی اچھی ریکمنڈیشن دی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو ملٹائی ڈائمینشنل لیول کے اوپر اگر ہم پاکستان میں آج سے بھی کام شروع کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میکرو لیول کے اوپر تو ہم ایک پالیسیز بناتے ہیں, لیکن ایک چیز جو کہ ہم مس کر گئے اور میں اس کے اوپر پوری پاکستان کی گورنمنٹ کو اور پاکستان کے لوگوں کو ریئلائز کروانا چاہوں گا, دونوں پولیٹیکل گورنمنٹ نے پچھلے 10 سال میں کانسٹیٹیوشن کا وہ پارٹ فالو نہیں کیا جہاں پر کہ انہیں پاور ڈیویلیو کرنی تھی تحصیل لیول کے اوپر میئرس کو. اس کی وجہ سے پاکستان نے نقصان اٹھایا ہے. ترکی کا آپ پتہ ہے اردگان کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ ترکی کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس 2970 میئر ہیں, جبکہ ٹرکش پاپولیشن جو ہے वो पाकिस्तान का सिर्फ जो है 40% है और तुर्की में 84 प्रोविंसेस हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो ये है कि पाकिस्तान में हमें नंबर वन, हमें पाकिस्तान में 35-40 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस यूनिट्स चाहिए और तहसील लेवल पे आप ट्रांसफर कर दें और लोग वहाँ डेवलप करके एक्सपोर्ट भी करेंगे और लोकली भी यूज होगा।
सही, हमारा वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर जफर बुखारी आपका, डॉक्टर जुबैर इकबाल आपका, नामान चौधरी साहब आपका और कामरान बुखारी साहब जल्द ही हमारे प्रोग्राम से चले गए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुदस्सिरा मंजर आपसे इजाजत चाहती है, खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।